جس سے نورانیت بڑھتی ہے، کاموں کو انجام دینا دین کے فہم و شعور میں آسان ہو جاتا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد و اجل فرج۔ تردد میں تھا کہ فاتحہ کہوں یا نہیں کہوں، چونکہ فاتحہ ہو چکی ہے لیکن میں بہتر سمجھ رہا ہوں کہہ دوں، فاتحہ پڑھی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، باری دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد و عجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرج، وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ خداوند متعال کا انتہائی لطف و کرم، خداوند متعال نے جسمانی روحی صحت توانائی اتنی دی کہ سید الشہداء کی عزاداری میں شرکت کر سکیں، فرائض کو جو خدا نے ہمارے اوپر واجب کیے ان کو انجام دے سکیں، خدا کی بے پناہ نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، خاص کر اس دعا کے ساتھ کہ خدا اس توفیق کو، ذکر سید الشہداء کو، قیامت تک ہماری نسلوں میں قرار فرمائے، پرچم اعضا سید الشہداء کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ سید الشہداء کے عزاداروں کو اس دنیا اور اس دنیا کے اندر سرخوری سلامتی مزید نصیب فرمائے، اور تمام دعاؤں کی دعا وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ قرآن کریم کی تعلیمات، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں اس بات میں کہ ایک وقت آئے گا جب ان کے فرزند تشریف لائیں گے، دنیا کو تبدیل کریں گے، کسی قسم کی کوئی شبہ تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، روایات مضبوط ہیں، اور حد سے زیادہ اصرار اس بات کے اوپر ہے کہ اس بات میں یہ سوچنا ہی نہیں کہ کوئی بدعہ حاصل ہوگا، کوئی تبدیلی حاصل ہوگی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ ممکن نہیں ہے، یہاں تک کہ جملہ ارشاد فرما دیا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک میرے فرزند تشریف نہیں لائیں، اس کے بعد کچھ بچا ہی نہیں۔ پھر ہم سب کو بھی معلوم ہے کہ امام کی تشریف آوری اللہ کے قانون کے تحت ہوگی۔ مشکل یہ نہیں ہے کہ امام کی تشریف آوری ہوگی یا نہیں ہوگی، جو قطعاً ہوگی، مشکل شاید یہ بھی نہیں ہے کہ کب ہوگی، کیونکہ ہم غلام ہیں، اس کے نوکر ہیں، ان کے منتظر ہیں۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے ہم کہاں ہوں گے۔ ممکن ہے آج رات ہو، انشاءاللہ، ہم کہاں ہوں گے، یہ جو معاملہ ہے، باقی چیزوں سے ہمارا شاید اختیاراً کوئی تعلق نہ بنے، براہ راست کوئی تعلق نہ بنے، حالات میں اثر ہوں گے، امام کی تشریف آوری ہوگی قانون الہیہ کے تحت، ممکن ہے آج ہو، ممکن ہے کل ہو، ممکن ہے ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد، ایک سال بعد۔ سب سے بڑا ایشو جس کا تعلق مجھ سے ہے اور وہ میرے اختیار میں ہے، وہ یہ کہ میری تیاری کیا ہوگی، میں کہاں پہ ہوں گا۔ اچھا، اب اس کے مقدمات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ ہمارا اصلی موضوع ہے کہ مثال کے طور پر آیا ہمیں تیاری اسلحے سے کرنی ہے، آیا ہمیں تیاری پیسے سے کرنی ہے، آیا ہمیں تیاری طاقت سے کرنی ہے، وہ سب کی سب فرعی باتیں۔ سب سے پہلے سب کو معلوم ہے کہ چاہے وہ تیاریاں بھی کرنی ہوں، چاہے وہ تیاریاں ابھی نہ کرنی ہوں، پاکیزگی کی تیاری تو ابھی کرنی ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ آیا ابھی سے اسلحہ جمع کرنا ہے، ابھی سے پیسے جمع کرنا ہے، ابھی سے طاقت جمع کرنی ہے؟ ممکن ہے کوئی یہ کہنے ابھی نہیں کرنا ہے، جب آئیں گے تب کرنا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکیزگی تو ابھی سے کرنی ہے، اس میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جب تشریف لائیں گے تب کریں گے۔ اس دن تو میں معمولاً اس کو سمجھانے کی خاطر عرض کرتا ہوں کہ بھائی جس دن اسکول کا رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے، اس دن آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ٹیسٹ لیں، اس دن تو نتیجہ اناؤنس ہو رہا ہے۔ اب آپ کہیں کہ میں اس دن جس دن ٹیسٹ ہوا تھا تیار نہیں تھا، اب میں تیاری کر کے آیا ہوں، اب فائدہ نہیں ہے کوئی، اب تھوڑی امتحان ہو رہا ہے۔ جب امام کی تشریف آوری ہو رہی ہوگی، اس وقت ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہوگا، اس وقت تو یہ جو ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہوگا کہ اب کون کہاں پہ گیا۔ پھر جو امام کے ساتھ ہوں گے ان کو اور امتحانات سے گزرنا ہوگا، اور مثلا درجات کے حصول کے لیے، لیکن پہلے مرحلے کے اندر کون ساتھ دے گا، کون نہیں ساتھ دے گا، ادھر ٹیسٹ نہیں ہوگا، وہ ٹیسٹ ابھی ہو رہا ہے، اس وقت ہو رہا ہے۔ اس وقت ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بھائی ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان کی تعلیمات ہم سے کیا چاہتی ہیں۔ تو یہ چند دن جو آپ کی خدمت میں عرائض پیش ہوئے، یہ ایک انتہائی اہم موضوع کے لیے میں نے عرض کیا کہ وہ تمام تیاریوں کی بنیادی ترین جڑ اس میں ہے، فیصلے صحیح کیسے ہوتے ہیں۔ آپ کو فیصلے کرنے ہیں زندگی کے بارے میں، مال کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، اور پہلے دن یہ عرض کیا تھا کچھ فیصلے بے ارادہ آپ سے اور ہم سے صادر ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال بھی عرض کرتا چلوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد۔ کچھ خواب سچے ہوتے ہیں، زیادہ تر خواب سچے نہیں ہوتے، ہم جیسے انسانوں کے زیادہ تر خواب ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی برین ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، بس جسمانی کوئی ایسی، کبھی آپ نے کوئی کھانا ایسا کھا لیا ہے جس کی وجہ سے مثلاً کچھ ہو رہا ہے، کبھی آپ صحیح سوئے نہیں تھے، کبھی آپ سوتے وقت پریشان تھے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، کبھی بہت کم شاذ و نادر کوئی ایک آدھ شاید کوئی خواب سچا بھی ہوگا۔ وہ جو سچا خواب ہوگا، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسا کام کر گزرتا ہے جو بعد میں کہتا ہے میں نے کیوں کیا تھا۔ اچھا، خواب میں اسے کنٹرول ہوتا ہے کیا؟ نہیں، خواب میں کنٹرول کہاں ہوتا ہے، خواب میں تو سو رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ کر گزرتا ہے۔ میں اپنے ایک اسٹوڈنٹ کا بہت زیادہ سنایا کرتا ہوں، ایسے موقع پہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، کہ مثلا وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک بس کربلا جا رہی ہے، بس اس کے سامنے رکتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، نہیں بیٹھ پاتا اس کے اندر۔ کیوں نہیں بیٹھ پاتا؟ کیونکہ کہتا ہے اندر ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھیں، اس میں خون تھا، اس میں زخمی لوگ تھے، میں دیکھ کے گھبرا گیا۔ اس کے بعد میں جتنی دیر دیکھتا رہا کہ کیا کروں کیا کروں، بس چلی گئی۔ تو اب یہ چاہتا تھا کہ بس میں نہ بیٹھے، حتیٰ خواب میں نہیں چاہتا تھا کہ بیٹھے، تو کیوں نہیں بیٹھا؟ اگر یہ سوچیں کہ یہ خواب سچا ہو ٹھیک ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کو علامت ملی ہے کہ تمہارا نفس ابھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہوا نا, یہ تو خواب تھا جس میں وہ سوچتے سوچتے رہ گیا اور بس نکل گئی. یہ تو عیناً واقعات میں بھی ایسے ہی ہوا ہے. سید الشہداء کا لشکر تیار تھا, بندہ پہنچ بھی گیا پھر بھی نہیں گیا. اس سے بھی عجیب و غریب چیزیں ہوئی ہیں دنیا کے اندر. تو یہ اچھا بعد میں افسوس بھی کرتے رہے کہ اس ٹائم پہ یہ کیوں کر لیا. تو یہ تو میں نے بہت بڑی بڑی مثالیں دے دی, آپ اپنی عام زندگی میں دیکھ لیں. بعض اوقات کوئی موقع آئے گا, محل ہوگا, اس موقع پر اچانک منہ سے کوئی بات نکل گئی اور بعد میں سوچتے رہے یہ کہا کیوں تھا, یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا. کسی آدمی سے لڑ بیٹھے اور بعد میں افسوس کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر دیا. یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بہت کرٹیکل پوزیشن تھی اور خواہ نہ خواہ یوں ہی اپنی طرف سے کام کیا اور بعد میں اللہ کا شکر کیا کہ خدا تو نے بچا لیا, ورنہ میں کچھ اور کر دیتا تو میں تو مارا گیا تھا. یہاں ہوتا ہے ایسا. یہ ہمارا اندر چھپا ہوا انسان ہے, وہ بعض اوقات چیزوں کو اسٹیئر کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا پہلے دن سے کہ جو اندر چھپا ہوا انسان ہے کبھی یہ بلا ارادے اپنے فیصلے کر رہا ہوتا ہے, اس کو پکڑنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ خاص موقع کے اوپر بہت مروائے گا. اور کبھی ہم سوچ سمجھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیلکولیشن اچھی نہیں ہوتی, ہم کام خراب کر دیتے ہیں. ان سب سے بچنے کے لیے پورا میکینزم عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بھائی ہمارے پاس سے قلب ہے, اس کے اندر اعمال جمع ہوتے ہیں, اس میں اسی سے علم نصیب ہوتا ہے, یہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے. اگر یہ پاک و پاکیزہ ہوا تو بہت سارے فیصلے خود بخود صحیح ہو جائیں گے. پھر اس قلب کی نورانیت کے اوپر بات کی, پھر پرسوں آپ کی خدمت میں چار پوائنٹس عرض کیے تھے کہ اس قلب کو نورانی رکھنا ہے تو کیا کرنا ہوگا. پھر کل ایک روایت اور اس کے اوپر عرض کی کہ طلبت نور القلب فوجدتہ فی التفکر والبکا, پر عرض ہوا کہ تفکر کے لیے کیا کرنا چاہیے, بکا کے لیے کیا کرنا چاہیے. اب آج تھوڑا سا ان تمام چیزوں کو جمع کرتے ہوئے چند روایات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ اس بات کو ہم یہ سمجھ کے اٹھیں کہ بھائی یہ وہ معاملہ نہیں ہے جو آپ یہ کہیں کہ یہ عرفا کا معاملہ ہے مولانا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. نہیں, یہ وہ چیز نہیں ہے. فیصلے صرف عرفا نے نہیں کرنے ہیں, فیصلے آپ نے ہم نے کرنے ہیں. ان فیصلوں کو کون صحیح کرے گا, ان کو ہم نے صحیح کرنا ہے اللہ کی دیوی توفیق سے. اب ایک روایت اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ روایت ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد محمد عجل. کتاب ارشاد میں مولا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت, اللہم صل علی محمد آل محمد عجل. آپ ماشاءاللہ غور سے سنتے ہیں اس لیے اس روایت کو میں عرض کر رہا ہوں, اس میں تھوڑا سا اس کو سوچنا ہوگا. فرمایا احسن النظر فیما لا یسعکم جہلو, فرمایا ان باتوں میں ضرور غور کرو جن سے تمہارا غافل ہونا بالکل صحیح نہیں ہے. یعنی کچھ علوم ایسے ہیں جو تمہارے پاس ہوں یا نہ ہوں مشکل نہیں ہے, حتیٰ جن کا تعلق آخرت سے ہے. کچھ علوم ایسے ہیں آخرت سے مربوط, دین سے مربوط, ہو تو اچھا ہے نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا کے کچھ علوم ایسے ہیں جو ہوں تو اچھا ہے نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن امام فرما رہے ہیں دین کے معاملے میں کچھ علوم ایسے ہیں جن سے جہالت تمہارے لیے ممکن نہیں ہے, اس کے بارے میں تمہیں علم حاصل کرنا ہوگا, اس کے بارے میں تم خوب اچھی طرح غور کرو. احسن النظر, اس بارے میں اپنی نظر کو اور اپنی توجہ کو اچھی طرح ڈالو اس کے اوپر. کس بارے میں؟ فیما لا یسعکم جہلہ, ان چیزوں کے بارے میں جن کی ان کے بارے میں تم جہالت نہیں رکھ سکتے, اس کے بارے میں علم حاصل کرنا تمہیں ضروری ہے. وَأَنْسَهُ لِأَنفُسِكُمْ, اور اپنے بارے میں خیر اندیشی سے کام لو. کیا مطلب؟ اپنے نفس کو یوں ہی لاپرواہ نہ چھوڑ دو اس کے بارے میں. انسو, اس کے بارے میں ویسے نصیحت کہتے ہیں. نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ اچھا سوچو اس کے بارے میں. یعنی مثلا کوئی یہ کہے کہ مجھے زیادہ پرواہ نہیں ہے, یہ جملہ نفس کے بارے میں صحیح نہیں ہے. جسم کے بارے میں بھی صحیح نہیں ہے. مثلا میں کوئی مجھ سے کہے مولانا آپ کے مثلا چہرے پر فنا بیماری کے اثار ہیں, میں کہوں مجھے زیادہ پرواہ نہیں ہے, سامنے والا کہے گا کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ کی بیماری بڑھ جائے گی, پھر آپ کی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. امام فرما رہے ہیں کچھ علم ایسے ہیں جس کے بارے میں تم جاہل نہیں رہ سکتے, وہ علم تمہیں حاصل کرنے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں نفس کے بارے میں, جس کے بارے میں تمہیں نصیحت رکھنی ہے, اس کو تم نظر انداز نہیں کر سکتے. نہیں کہہ سکتے مجھے پرواہ نہیں ہے. اب وہ ہے کیا؟ امام نے فرمایا فَإِنَّ وَجَاهِدُوا فِي طَلَبِ مَعْرِفَتِ مَا لَا عُذْرَ لَكُمْ فِي جَهْلِهِ. پھر اصرار فرمایا, جہاد کا مطلب کوشش کرنا ہوتا ہے. جاہدو مجاہدات, سخت کوشش, سخت کوشش کرو ان چیزوں کی معرفت حاصل کرنے کے بارے میں جن کے بارے میں تمہیں جاہل نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے؟ بس امام فرما رہے ہیں کہ اصرار کیا تین جملوں کے اندر کہ کچھ علوم ایسے ہیں جن پہ تم جہالت نہیں رکھ سکتے, کچھ معرفتیں ایسی ہیں جو تمہارے پاس ہونی چاہیے. اب تم کہو یہ عرفا کا کام ہے. نہیں, عرفا کا کام نہیں, امام سب کے لیے کہہ رہے ہیں, سب کا کام ہے یہ. یہ بہت ساری بہت غلط فہمیاں آ گئیں ہمارے ذہن میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کچھ حصہ ایسا ہے جو ہمارے لیے ہے ہی نہیں. کس نے کہا؟ ہاں ہر ایک کی طاقت ہوتی ہے, توانائی ہوتی ہے, لیکن کچھ حصہ ایسا ہے جو سب کو کرنا ہے, اس میں ایک معرفت ہے, اس میں کوئی خاری نہیں ہے. تو ابھی ہمارے ذہن میں نہیں, ہم مولانا ٹھیک ہے ہم نے نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, کافی ہو گیا. امام کہاں ایسے کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں تمہیں کرنا ہے. اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ لِدِينِ اللَّهِ أَرْكَانًا لَا يَنفَعُ مِن جَهْلِهَا شِدَّتُ اجْتِحَادِهِ فِي طَلَبِ ظَاهِرِ عِبَادَتِهِ. اس جملے کو غور سے سنیے گا. میں چونکہ آپ مطمئن ہوں آپ سن رہے ہوتے ہیں, اس لیے میں یہ دقیق عبارت لے کے آ گیا اور ہر جگہ نہیں لاؤں گا. اس کو غور سے سنیے گا. فرمایا کہ اللہ کے دین کے کچھ ارکان ہیں, اگر کوئی اس سے جاہل ہو اور وہ عبادت کے ظاہر میں شدت کوشش کرے تب بھی فائدہ نہیں ہوگا, تب بھی فائدہ نہیں ہوگا. امام کس بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ امام ایک ایسے بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو عبادت کے ظاہر کے معاملے میں شدت اجتہاد کر رہا ہے. اجتہاد کا مطلب بہت کوشش کر رہا ہے. امام کہہ رہا ہے شدت اجتہاد بھی کر لے, کوشش کی انتہا بھی کر لے ظاہر عبادت کو, اور وہ معرفت اس کے پاس نہ ہو تو اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے میں 50 رکعت نمازیں ڈیلی پڑھ لوں, 100 رکعت نمازیں ڈیلی پڑھ لوں, ظاہر عبادت کو سنبھال لوں اور وہ معرفت نہ ہو, امام فرمانے لا ينفع, فائدہ نہیں ہوگا اس کا. دوبارہ عرض کرتا ہوں, فَإِنَّ لِدِينِ اللَّهِ أَرْكَانًا, اللہ کے دین کے کچھ ارکان ہیں, لا ينفع من جاہلها, اگر کوئی ان سے جاہل ہو تو پھر یہ چیز فائدہ نہیں دے گی. کیا فائدہ نہیں دے گا؟ شدت و اجتہاد فی طلب ظاہر عبادت, ظاہر عبادت کے اندر شدت دکھائے. فرمایا اس معرفت کی جہالت کے ساتھ اس میں فائدہ نہیں ہوگا. وَلَا يَذُرُّ مَنْ عَرَفَهَا فَدَانَ بِهَا حسن اقتصاد ہی. فرمایا کہ اور جس شخص نے انہیں جان لیا اور ان پر اچھی طرح سے ایمان لایا تو عبادت میں اعتدال اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. بس ایک معرفت ایسی ہے کہ اگر وہ نہ ہو اور وہ ظاہر عبادت میں شدت دکھائے فائدہ نہیں ہے, اور اگر وہ معرفت ہو اس کے پاس تو عبادت میں بہت شدت نہ دکھائے, نارمل رکھے, وہ بھی کافی ہے, وہ بھی کافی ہے. بھائی اب میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ معرفت ہے میرے پاس؟ وہ معرفت ہونی چاہیے. وہ معرفت امام نے فرمایا وَلَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا بِعَوْنٍ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اس معرفت تک راستہ سوائے اللہ کی نصرت کے ممکن نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ کتابوں سے نہیں ملنے والا ہے. تم یہ سوچو میں کہیں سے رٹ لوں گا، یہ نہیں ہونے والا ہے. صحیح ہے، یہ وہ علم ہے جو کسی اور چینل سے لانا پڑے گا. وہ چینل کون سا ہے؟ جو کل بھی عرض ہوا، پرسوں بھی عرض ہوا، وہ اس راستے سے آئے گا. وہ معرفت پڑھنے پڑھانے سے نہیں آئے گی. دسیوں روایتیں آپ پڑھتے رہیں، یقین نہیں آتا. اور کبھی ایسا ہوگا انسان کو اس نے کوئی نیکی کی، اچھائی کی، اور اچانک اس کو ایک روایت کے اوپر یقین حاصل ہوگا. تو یہ وہ معرفت ہے جو چاہیے ہمیں. اس معرفت کی بنیاد کیا ہوگی؟ مولا کا ایک اور فرمان ہے، امام نے فرمایا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل. اگر تم اللہ کا خوف ایسا رکھو جیسے اس کے خوف کا حق ہے، تو تمہیں وہ علم دے گا جس میں جہالت ممکن نہیں ہے. صحیح ہے، یہ وہ معرفت ہے، یہ وہ معرفت ہے. اگر وہ عمل میں لے آؤ جو تم جانتے ہو، تو خدا تمہیں وہ سکھائے گا جو تم نہیں جانتے. یہ وہ معرفت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں، اب بالکل زمین پہ لا کر، اس کو گراؤنڈ ریالٹیز میں لا کر، میں مسلمان خاندان میں پیدا ہوا، اہل بیت کے ماننے والوں میں پیدا ہوا، ان سے میں نے، خاندان نے مجھے نماز روزہ سکھا دیا، میں نے سیکھ لیا، ٹھیک ہے. میں مسلمان ہو گیا، اہل بیت کا ماننے والا، عزاداری میں جاتا ہوں، زندگی گزار رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب کیا یہ معرفت ہو گئی؟ نہیں، ابھی نہیں ہوئی ہے، ابھی ظاہر میں آ گیا ہوں. اس کے بعد مجھے علوم اہل بیت سے کچھ نصیب ہونا شروع ہوا. میں نے کہیں روایت پڑھی، کوئی آیت پڑھی، ویسے تو یہ ہونا چاہیے تھا، میں کہہ دوں گا ہونا چاہیے تھا، پھر کوئی کہے کہ مولانا آپ لوگ اس کا بندوبست کریں تو میں پھنسوں گا، میں نہیں کر پاؤں گا. لیکن میں کہہ رہا ہوں ہونا ہی چاہیے تھا. کیا؟ جس طرح ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، صرف اوپر سے پڑھنا، صحیح ہے، ناظرہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ ہمیں قرآن سمجھنا بھی سکھانا چاہیے تھا اور روایتیں سمجھنا بھی سکھانا چاہیے تھا. یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ مثلا جہاں کوئی قرآن پڑھنا سکھا رہا ہو، کم سے کم 40-50 روایتوں کا ایک سیٹ بنا کر اپنے پاس رکھے کہ بچہ اگر ایک سال ہوا تو اس کو یہ روایتیں سکھا دوں گا، دو سال میرے ساتھ بیٹھا یہ روایتیں سکھا دوں گا، ایک مہینہ بھی بیٹھا تو یہ روایتیں سکھا دوں گا، تاکہ ہم قرآن اور اہل بیت دونوں کو لے کر بچے کے ساتھ محنت کر رہے ہوں. مجھے لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے تھا. تو امام فرما رہے ہیں کہ تمہیں یقیناً وہ معرفت لانی پڑے گی، اس معرفت کے بغیر تمہاری ظاہری عبادت کے اندر شدت کافی نہیں ہوگی. وہ معرفت اللہ کی عون سے حاصل ہوگی، اور وہ جو اللہ کی عون سے حاصل ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ خوف خدا سے حاصل ہوگی، اور جو جانتے ہو اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوگی. اس کو جتنا بڑھاتے چلے جاؤ گے، تمہارے اندر وہ علم خدا کی طرف سے نصیب ہوتا چلا جائے گا. کل میں نے ایک خدمت میں آپ کی ایک بات عرض کی تھی، آج دوبارہ دہرا دیتا ہوں، وہ یہ کہ اس سارے عمل کو کرنا انتہائی آسان ہے، صرف ایک مشکل ہے، کچھ چیزیں اس معاملے میں زہر ہیں، کچھ چیزیں اس معاملے میں زہر ہیں، اور کچھ زہر سے تھوڑی کم ہیں. چار چیزیں میں نے وہ عرض کی تھیں روایات کی روشنی میں جو زہر سے تھوڑی کم ہیں، چونکہ امام ایزیوم کر رہے ہوں گے کہ زہر نہیں کھائے گا. یہ جو زہر ہے وہ کیا ہے؟ حرام پیسہ. اب یہ زہر ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی معرفت کا دروازہ نہیں کھلے گا. ایک نمبر دو، کسی انسان کے حق کو غصب کرنا. حق صرف پیسہ نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی کو آپ کو عزت دے دینی تھی، نہیں دی، کیوں؟ اپنے کسی توہم کی وجہ سے، میں فلانی ہوں لہذا میں اس کا احترام نہیں کروں گا. یہ آپ نے حق نہیں دیا نا، یہ زہر ہے. جس کا خدا کہتا ہے احترام کر لو، انسان ہونے کے ناطے احترام کرو، کیوں نہیں کر رہے؟ میرا سوشل اسٹیٹس ہے. یہ تم نے زہر کھا لیا، اب اس کے ہوتے ہوئے کوئی معرفت نہیں آتی. یہ جو ہماری قوم، بہت، میں دونوں ہاتھوں جوڑ کے بھی معافی کہہ سکتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، یہ جو ہماری قوم جہالت میں گھوم رہی ہے، بہت بڑا حصہ. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کی بنیادیں کچھ ظلم کے اوپر بن گئی ہیں. یہ ہم مشکل آ گئی ہے. آپ کہیں مولانا بہت الزام لگا رہے ہیں آپ. نہیں, الزام نہیں لگا رہا ہوں, آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. کچھ بنیادیں ظلم پہ بن گئی ہیں ہماری. وہ بنیادیں کیا ہیں؟ یہ جو ہم نے جھوٹے اپنے لیے رتبے بنائے ہوئے ہیں, یہ جو جھوٹی منزلتیں بنائی ہوئی ہیں پیسوں کی بنیاد پر, شہرتوں کی بنیاد پہ, طاقتوں کی بنیاد پہ. اس کو کس رتبے کو خدا نے مانا ہے؟ اس میں سے کہاں سے مان لیا؟ اس کے ہوتے ہوئے معرفت آئے گی. پیسے کے معاملے میں بہتات نہیں ہے, جو ایرا غیرا پیسہ آتا ہے اس کو لے لیتے ہیں. اس میں معرفت آئے گی؟ کہاں سے آئے گی معرفت؟ یہ تو زہر ہے. اس کے بعد پھر یہ دوسرے مکروہات کا معاملہ تھا, جو چار روایتوں میں میں نے ایک روایت میں تین اور ایک میں ایک اور عرض کیا. وہ پھر مکروہات کے اندر داخل ہو جائے گا اس کے مقابلے میں, ورنہ یہ تو زہر قاتل ہے. اس کے دوتے کچھ ہوتا نہیں. اب کوئی مجھ سے کہے مولانا چلیں اگر ایسا ہے اور وہ آدمی جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے تب بھی معرفت نہیں آئے گی؟ نہیں, پھر آ سکتی ہے. اگر خدا نہ کرے کوئی کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہے اور اپنے آپ سے عہد کر لے کہ میں نے جان چھڑانی ہے, مجھے اپنے آپ کو اس بلوے سے نکالنا ہے. چونکہ خدا تو اتنا کریم ہے کہ اچھائی کے ارادے کو بھی ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے بندے نے اچھائی کر لی ہے. خدا تو کریم ہے, تو وہ اس کار خیر کی نیت کو بھی کام کرتا ہے کہ بندے نے خیر کر لیا ہے, تو وہ وہیں سے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرج. آپ کو بس ایک روایت کی زحمت اس سلسلے میں اور دوں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد پہ. اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرج. میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ آپ میں سے بعض شاید یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ مولانا کو تنقید کرنے کی عادت ہے. صحیح ہے, سوچ سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں. صرف مجھے ایک بات بتاؤ, اگر ہم لوگوں نے بھی بولنا چھوڑ دیا, یہ بتاؤ بولے گا کون؟ یہ ہمارے آفیسز بولیں گے؟ ہماری یونیورسٹیز ہمیں سکھائیں گی؟ یہ سب اس ظالمانہ نظام کے پرزے بنے ہوئے ہیں. یہ کہاں ہمیں سکھائیں گے؟ اگر یہ نظام صحیح ہوتے تو ہم اپنے امام سے دور ہوتے. ایک جگہ بچ گئی ہے, یہ ممبر. اگر یہاں بھی بولنا بند کر دیا, مجھے بتاؤ آپ جا کے اصول کافی میں خود پڑھو گے؟ آپ وسائل الشیعہ خود جا کے پڑھو گے؟ ہم لوگ یقین مانو علوم اہل بیت میں نا آپ دھاگوں پہ بندھے ہوئے ہیں, بس دھاگوں پہ. یہ جو رشتہ چھوٹا سا رہ گیا نا, یہ بھی باریک سا ہے. وہ بھی چند آدمی ہیں. اپنی میں کوئی شان فضیلت نہیں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, لیکن میں بھی تو معاشرے میں رہ رہا ہوں نا. کون ضرورت کرے گا لوگوں کو یہ بتانے کی؟ بعد میں جو پریشر آتے ہیں معاشرے کی طرف سے وہ کم ہوتے ہیں. تو عزیزان محترم, یقین مانے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس کا ایک حل ہے میرے پاس, مجھے سمجھ میں آتا ہے. ہر روز ایک روایت ضرور پڑھا کر بس. خطیبوں کو میرے جیسوں کا انتظار مت کرو. ہر روز اہل بیت کے علوم سے ایک روایت ضرور پڑھ لو. آپ کو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, ممبر پہ بیٹھ کے اگر آپ کے ذہن میں کوئی خوبی ہے, نفس میں آپ کی اصلاح ہونی ہے, اور آپ نے زندگی میں ٹھانا ہوا ہے کہ میں نے ہر روز ایک روایت پڑھنی ہے, وہ روایت خدا پہنچائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے. وہ روایت خدا پہنچائے گا. کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اس کی وجہ ہے وہ خدا ہادی برحق ہے. ہدایت اس کے اسماء حسنہ میں سے ہے. اسماء حسنہ اس کی ہدایت ہے. اس نے زمین پر اپنے اسماء حسنہ ہدایت کو مجسم پیکر بنا کر آئمہ کو بھیجا ہے. وہ خدا کے اسماء حسنہ کی تجلی کامل ہدایت کے سلسلے میں. صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و زمان میں 1000 سال پہلے 2000 سال بعد اگر کسی میں ہدایت کی خواہش ہوئی تو وہ ہادی مدد کرے گا. ہاں پھر وہ منتظر نہیں رہیں گے. یا مثلا یہ رکاوٹ نہیں بنے گی کہ بندہ 1000 سال بعد آیا تھا. نہیں, 1000 سال بعد آیا تھا تو کیا ہوا؟ ہادی تو خدا ہے, اور اس ہادی مطلق نے اپنی تجلی کامل ائمہ اطہار کی ہدایت کے ذریعے نازل فرمائی ہے. جیسے قرآن کریم ثقل اصغر, ثقلین میں سے ایک ثقل وہ, ایک ثقل وہ, تو ان دونوں کا کام یہ کہ انہوں نے ہدایت دینی ہے. پس اگر ایک آدمی مثلا چائنا میں بیٹھا ہے, رشیا میں بیٹھا ہے, اور وہ خدا سے توسل کرے, خدا سے درخواست کرے, قرآن سے توسل کرے, نبی سے توسل کرے, اولاد علی سے توسل کرے کہ مجھے ہدایت دے, تو کیا زبان رکاوٹ بنے گی؟ نہیں بنے گی, وہ ہدایت دیں گے. تو اس امید پر, اور اس میں بتا رہا ہوں عقلی دلیل کے اوپر, آپ اپنی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے صرف قدم بڑھاتے رہیں, روایت پڑھتے رہیں, اور یہ روایتیں آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں گی ہدایت کے معاملے کے اندر انشاءاللہ. ایک روایت عرض کرتا ہوں, مولا امیر المومنین سے درود بھیجے گا, محمد و آل محمد, صلی علی محمد. قوانین ان روایات کے اندر ہیں. امام نے فرمایا, من اصلح سریرته اصلح اللہ علانیته. دیکھو کتنا ہوتا ہے, میں کالج میں تھا, اسکول میں تھا, اس کے بعد بھی کافی وقت تک میں یہ سوچتا رہتا تھا, میں لوگ مجھے کیسا دیکھ رہے ہیں, میں کیسا نظر آ رہا ہوں. تو مجھے یاد ہے بہت ٹینشن دماغ پہ اس بات کا ہوتا تھا, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیسا دیکھیں گے. تو ابھی کوئی بچہ اب کہے گا نہیں یہ شرٹ پینٹ کے اوپر نہیں چلے گی, یہ جوتا نہیں چلے گا, لوگ دیکھ رہے ہیں مثلا, یہ پتہ نہیں کتنی ٹینشن اس بات کی لیتے ہیں کہ لوگ لوگ لوگ. امام نے فرمایا اس سب کا ایک حل ہے, سب کا ایک حل ہے. امام نے فرمایا اگر تم اپنے باطن کو صاف کر لو تو خدا تمہارے ظاہر کو سنبھال لے گا. غلط محنت کر رہے ہو, ساری محنت اس پہ کر رہا ہوں ظاہر اچھا نظر آئے, بندے خدا اس سے آدھی محنت باطن پہ کر لو, ظاہر کو تو خدا سنبھالنے کا وعدہ ویسے ہی کر رہا ہے, تم کیوں ظاہر کے اوپر اتنے مرے جا رہے ہو؟
اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرج.
میں نہیں کہہ رہا کنگھی نہ کرے, صاف کپڑے نہ پہنے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, صفائی سے رکھو, اور کوئی آدمی ایسا کپڑے بدبودار پہن کر آیا تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو دھو لینے چاہیے تھے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوا, ایک مزدور آیا, اللہ کے نبی نے اس سے ہاتھ ملایا, اس کا ہاتھ بہت کھردرا تھا, اس میں رگڑے, اس نے ظاہر ہے اس نے لکڑی بہت چلائی ہوگی, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, مزدوری بہت کی, تو ہاتھ بہت کھردرا تھا, تو نبی سے اس نے ہاتھ ملایا تو اس کے ہاتھ کا کھردرا پن نبی کے ہاتھ کو احساس ہوا. تو مجھے بالکل دقیق عبارت یاد نہیں ہے, لیکن نبی خدا نے اس کے ہاتھ کی بہت تعریف کی کہ یہ ہاتھ بہت اچھا ہاتھ ہے, کیونکہ وہ محنت میں سخت ہوا ہے, اور اس نبی نے اس ہاتھ کی تعریف کی. تو اللہ کے نبی اس بات کے اوپر بہت بہت زیادہ اصرار فرماتے تھے کہ تم اپنے بدن کے اوپر اتنی توجہ مت دو جتنی اپنی روح کے اوپر توجہ. اب بدن پہ اتنا رکھو نارمل بس, لیکن روح کو سنبھالو. من اصلح سریرته, سریر یعنی باطن, اندرونی, جو اپنے باطن کو سنبھال لے, اصلح اللہ علانیته, خدا اس کے ظاہر کو سنبھال لے گا. ابھی دیکھو اس وقت چونکہ ہماری دنیا کا نظام الٹا بنا ہوا ہے, تو لوگ ظاہر کو سنبھالتے رہتے ہیں کہ میں ظاہر میں متقی نظر آؤں, باطن میں کیا کروں. کتنی پاگل پنے کی بات کر لی, الٹا کر لیا نا سارا کام. یہ مجھے اتنا احساس ہوا ہے, 98 کے قریب میں نے کچھ لیکچرز دیے تھے ویسٹرن کلچر کے اوپر, اس وقت مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ معاملہ الٹا ہو چکا ہے یہاں پہ. اب آپ دیکھ لو پوری دنیا کو دیکھ لو, اس وقت ظاہر سنبھال رہے ہیں باطن, ظاہر, اور امام کیا کہہ رہے ہیں ظاہر کو نہیں سنبھالو باطن کو سنبھالو. وہ کام الٹا ہو گیا ہے اس وقت, اس لیے بات سمجھانا بہت مشکل پڑ گئی ہے. یہ تو ابھی عزائے سعید الشہدا کی صدقے میں آپ یہاں بیٹھے ہیں, میں بول رہا ہوں تو آپ سن بھی رہے ہیں, ورنہ سمجھانا بہت مشکل ہو گیا ہے. فرش ادا کے بڑے صدقے میں بہت بہت برکتیں ملی ہم لوگوں کو، تبرکات بہت زیادہ ہیں اس کے. من اصلح
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج.
من اصلح سریرته اصلح الله علانیته، جو اپنے باطن کو سنبھالے اصلاح کرے خدا اس کے ظاہر کی اصلاح کرے گا. اب دیکھو ظاہر کی اصلاح میں کروں گا تو تھوڑی کروں گا، خدا کرے گا وہ تو پھر پورا نپٹا دے گا، صحیح ہے، لیکن پروپورشنلی ہوگا. اگر میں باطن پہ 10% توجہ دوں گا پھر خدا بھی ظاہر کو 10% سنبھالے گا. وَمَنْ عَمِلَ لِدِينِهِ كَفَاهُ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَا، یہ ایک اور ہمارے الٹے چلنے کا ایک نشانی. امام نے فرمایا جو اپنے دین کے لیے عمل کرے تو خدا اس کی دنیا کو اس کے لیے کافی کر دے گا. کفاہ اللہ، اللہ اس کے لیے کافی ہے اس کی دنیا کے لیے. ہماری کوشش کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. ساری کیریئر پلاننگ کا راز پیسہ زیادہ کہاں سے آنا ہے، کیا ہو رہا ہے. اس لیے خدا نے خلق کیا تھا. یقین مانیں آپ، دنیا بھر میں جائیں لوگوں سے ملیں، سب کے دماغ پہ جو چیز چھائی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ، یا پیسہ ہے یا لذت ہے. نیچے سے اوپر تک سب اس نشے میں گھوم رہے ہیں، یا پیسہ یا لذت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، اس بچھڑے کو قرآن کریم نے عجل کا ہے، عجل، عین جیم لام عین کے نیچے زیر، عجل. اللہ کے نبی نے فرمایا میری قوم کا بھی ایک عجل ہے، میری قوم کا بھی ایک بچھڑا ہے. تو اصحاب نے پوچھا ہماری آپ کی قوم کا بھی عجل؟ کہا میری قوم کا بھی، میری قوم کا عجل پیسہ ہے. یہ اللہ کے نبی نے کہا. فرمایا ہر قوم کا عجل ہوتا ہے، میری قوم کا عجل پیسہ ہے. یہ اس کی پرستش کریں گے، اس پرستش کی وجہ اس کی نشانی کیا ہے؟ دیکھو دنیا کے پیچھے کیسے بھاگ رہے ہیں، دین کے پیچھے کیوں نہیں بھاگے؟ جبکہ خدا کہہ رہا ہے اگر تم دین کے پیچھے، امام فرمانے دین کے پیچھے جاؤ، دین کو سنبھال لو، خدا تمہاری دنیا کو سنبھال لے گا. اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جاب پہ نہیں جانا ہے، کام پہ نہیں جانا ہے؟ نہیں جانا ہے. اللہ کے نبی کرتے تھے کام، امیر المومنین نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی. پہلی پرائرٹی کیا ہے؟ پہلی پرائرٹی دین ہے. ہم لوگوں کی جو سب سے بڑی مشکل بن گئی ہے، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے، ہماری پہلی پرائرٹی دین نہیں ہے. میں پہلے یہ دیکھوں گا کہ میری جاب، میری دنیا کی مصروفیتیں کیا ہیں، پھر میں یہ سوچوں گا اس میں نماز کہاں فٹ ہو رہی ہے. یہ ہماری مشکل بن گئی ہے، اس وجہ سے نہ دین ہاتھ میں آ رہا ہے نہ دنیا ہاتھ میں آ رہی ہے، دنیا بھی ہاتھ میں نہیں آ رہی. اور اس کی وجہ اللہ کے نبی کی وہ روایت ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا اگر کوئی اللہ آخرت کے پیچھے جائے گا تو دنیا ذلیل ہو کے اس کے پیچھے جائے گی. اور اس کا مطلب کیا تھا؟ اگر کوئی دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو اس کو ذلیل ہو کے دنیا کے پیچھے بھاگنا پڑے گا. ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس وقت. امام نے فرمایا جو اپنے باطن کو سنبھال لے خدا اس کے ظاہر کی اصلاح کرے گا. فرمایا جو اپنے دین کے لیے عمل کرے اللہ اس کی دنیا کے لیے کافی ہے، خدا اس کی دنیا کے لیے کفایت کرے گا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آخری حصہ، اتنی محنت کرتے ہیں شہرت مل جائے، کتنی محنت کرتے ہیں شہرت پہ مر رہے ہیں. اچھا گاڑیوں کے ایڈورٹائزمنٹ میں آ رہا ہے کہ جناب اگر آپ اس گاڑی میں بیٹھیں گے نا تو سب کی آنکھیں آپ پر ہوں گی. فیشن کے لیے آ رہا ہے یہ پہن کے نکلیں گے نا تو سب آپ کو دیکھیں گے، صحیح ہے. اس پہ مر رہے ہیں نا کہ دنیا دیکھے، دنیا مجھے دیکھے. امام فرما رہے ہیں اس کا بھی ایک راستہ ہے. اس کا راستہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، جو اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق کو اچھا کر لے خدا اس کے اور انسانوں کے تعلقات کو اچھا کر دے گا. سبحان اللہ. اب میں میں الٹا چل رہا ہوں، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر رہا ہوں، کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا نا تو یہ لوگ مجھ سے بھاگ جائیں گے، یہی ہو رہا ہے نا معذرت کے ساتھ، یہ لوگ نعوذ باللہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات اپنی تقریروں میں جہالت دکھاتے ہیں، کیوں دکھاتے ہیں؟ لوگوں کو لانے کے لیے نا، کہ لوگ بڑھائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا لوگ بڑھانا معیار ہے؟ کس عقل مند نے کہا؟ پہلی بات۔ دوسری بات، بھائی تم کو لوگ ہی چاہیے تھے نا، تو اللہ وعدہ کر رہا ہے اپنے امام کے ذریعے سے، وعدہ کر رہا ہے کہ تم خود، فرمایا امام نے تم اپنے اور اللہ کے رابطے کو اچھا کر لو، خدا تمہارے اور بندوں کے رابطے کو خدا اچھا کر دے گا۔ وہ خدا اچھا کرے گا تو مطلب کیا ہے؟ دیکھو میں دنیا کے حساب سے بات کر رہا ہوں، اگر میں نے اپنی شہرت کے لیے محنت کی مثلا، کچھ لوگ مجھے ظاہری طور پر احترام دے رہے ہوں گے لیکن ان کے دل میں میرے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ جس دن میں گرنا شروع ہوا، یہ مجھے آپ لوگوں کی زبان میں ٹھوڈے مارتے ہوئے جائیں گے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ دنیا یہی ہوتا ہے، جس دن جو گرتا ہے اس کو کون چھوڑتا ہے؟ پھر امام نے فرمایا تھا، یکون الناس ذئاب ومن لم یکن ذئب اکلہ الذئاب، نہج البلاغہ میں فرمایا، یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں نا، یہ بھیڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر کوئی بھیڑیا نہ ہو اور بھیڑیا ہونے میں کمزور ہو جائے، یہ بھیڑیے اسے کھا جاتے ہیں، بھیڑیے کھا جاتے ہیں، صحیح ہے؟ تو اگر میں نے محنت کی کہ میں انسانوں میں شہرت پاؤں تو مجھے شاید شہرت مل جائے گی، لیکن ان کے دل میں میرے لیے کچھ نہیں ہوگا، جب موقع ملے گا جوتے ماریں گے، صحیح ہے؟ تو میں خدا سے اپنے تعلقات اچھے نہ کر لوں، کیا کرے گا خدا؟ خدا ایسی جگہ پہنچا دے گا مجھے پوری دنیا کی پرواہ ہی نہیں رہے گی، ختم ہو گیا مانا، چاہیں نہ چاہیں میرے دل پہ اثر ہی نہیں پڑے گا۔ ساری دنیا نے حضرت ابو ذر کو اتنا مشکل میں ڈالا، حضرت ابو ذر کو کوئی فرق پڑا ان کے مقام پہ؟ جب ان کو مدینے سے جلا وطن کیا گیا تو مولا تشریف لائے الوداع کرنے کے لیے، اور دونوں فرزند ان کے تشریف لائے، تو مولا نے ایک جملہ کہا ابو ذر سے، کہا ابو ذر تم ان سے بچ کر وہ بچا کے لے کے جا رہے ہو جس کی ان کو ضرورت ہے، تو اپنا دین بچا کے لے کے جا رہے ہو نا، اس کی ان کو ضرورت ہے، اور یہ اپنی جس چیز کی خاطر تمہیں باہر بھیج رہے ہیں یعنی دولت، اس کی تم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی تم کو کوئی ضرورت نہیں، تم جاؤ غربت میں بھی مر جاؤ نا، تم پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو خدا ایسی جگہ پہنچا دے گا پھر فرق نہیں پڑنے والا ہے، اگر فرق پڑنا بھی ہوگا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے دوستو، آنکھوں کے سامنے ہے۔ آیت اللہ خمینی نے وہ کچھ کیا تھا جس کے بعد ان کی قوم نے ان کو برا کہنا تھا، لیکن خدا نے ان کے جنازے پہ 1 کروڑ آدمی کھڑے کر دیے، 1 کروڑ، کافر مشرک بھی مانتے ہیں کہ اس کے جنازے پہ 1 کروڑ تھے، اور وہ کون تھے؟ جنہوں نے اپنی قوم کو 8 سال جنگ کروائی تھی۔ یہاں تم کسی کا آٹا مہنگا کر دو نا تمہیں گالیاں دے گا، 8 سال جنگ کے بعد اس کے جنازے پہ 1 کروڑ بندے کھڑے تھے، یہ پروپیگنڈا سے ہو سکتا ہے؟ یہ الہی معاملہ ہے، الہی معاملہ ہے، کیوں نہیں سیکھتے، کیوں نہیں سیکھ رہے؟ امام نے فرمایا تم اپنے اور خدا کے تعلقات کو اچھا کر لو، خدا تمہارے اور بندوں کے تعلقات کو اچھا کر دے گا، مت گھبراؤ، بے نیاز کر دے گا، ایسا بے نیاز کرے گا پرواہی نہیں ہوگی تمہیں۔ تو ایک دفعہ میں ایک مشکل جگہ میں پھنسا ہوا تھا، تو میں ایک دعا پڑھتا تھا، تو ایک بندے نے مجھ سے پوچھا آپ یہ دعا کیوں پڑھ رہے ہو؟ میں کہا اس میں کچھ کمال ہے۔ کہنے لگا کیا کمال ہے؟ مثلا یہ مشکل حل ہو جائے گی؟ میں کہا نہیں، یہ حل نہیں ہوگی۔ کہنے لگا پھر اس دعا میں کمال کیا ہے؟ میں نے کہا اس میں کمال یہ ہے کہ یہ اس مشکل سے ہمیں بے نیاز کر دے گی، اس میں یہ کمال ہے۔ کہنے لگا پھر اور کیا چاہیے؟ کہنے لگا پھر اور کیا چاہیے؟ یہی چاہیے، پیسہ ملے بے نیاز بنوں یہ بہتر ہے یا پیسے سے بے نیاز ہو جاؤں؟ اگر پیسہ ملنے پہ بے نیاز ہوں نا، جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے کہتے ہیں ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ تمہارے پیسے پڑے ہوئے، اس لیے کہہ رہے ہو۔ جس دن خود کنگلے ہو نا، اس کے بعد یہ کہنا، پھر تمہارا ایمان ہوگا، अभी तो पैसा है ना, इसलिए कह रहा है मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन पैसा ना हो बेटा उस दिन कहना। खुदा ऐसी जगह पहुंचाता है, अबू जर कहते हैं मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है फिर भी ज़रूरत नहीं है। और हमारी आँखों ने ये सब कुछ देखा हुआ है, हम सब कुछ समझे हुए हैं। मुझे अब नहीं मालूम इसको मैं इख्तिताम तक ले जाने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ूँ कि ये आपके जहनों में बाकी रह जाए। लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि ना हमारे पास मिसालों की कमी है, तारीख से भी कमी नहीं है, मौजूदा दौर से भी कमी नहीं है, ना हमारे पास रिवायतों और आयतों की कमी है, ना हिदायत की कमी है, ना मिसाल की कमी है। सिर्फ एक मुश्किल है, इबरत की कमी है, इबरत की कमी। और ये इबरत की कमी क्यों आई है? आंखों पे शहवतें आ गई हैं। ये मौला का फरमान था, परसों कल या परसों पढ़ा था आपकी खिदमत, आंखों पे शहवतें आई। तो आप में से जो बच्चे बड़े अपनी ज़िंदगी में इबरत के दरवाज़े को खोला रखना चाहते हैं, उनसे मैं अर्ज़ करूँगा अपनी आँखों को बचा लो। और अगर आँखों को नहीं बचाओगे इमाम के फरमान के बाद, तो कोई गुंजाइश नहीं, इबरत नहीं आएगी। इबरत हासिल करनी है आँखों को बचाओ, हर चीज़ मत देखो। बहुत बाद औक़ात इंसान को तकलीफ़ होने लगती है कि यहाँ बैठ कर बचकाना बातें करनी पड़ती हैं, लेकिन क्या करें, बचकाना चीज़ों में ही सब कुछ गर्क हो गया है। तो मत देखो हर चीज़, इससे इबरतें ख़त्म हो गई हैं। एक हफ्ता दो हफ्ता संभालो, फिर देखो होता क्या है, देखो क्या होता है। रात को सोने से पहले सूरह हश्र पढ़ो, रात को सोने से पहले सूरह हश्र पढ़ो, ज़िंदगी तब्दील होती है। आँखों को संभाल लो, सोने से पहले सूरह हश्र, हराम मत खाओ। सुबह तक चले जाओ अगर खुदा न करे नाऊज़ बिल्लाह ज़रूरत पड़ी रही है, हराम आँखों देखा हराम तो मत खाओ, सही है। किसी का हक मत मारो, जुल्म मत करो इंसानों को, एहतराम देने में कमी मत करो, एहतराम दे दो, ख्याल करो, धक्के मत दो दूसरों को बाहर निकलते वक्त, जगह दो, किसी के जूते पे भी पाँव मत रखो। हक पामाल करोगे इल्म से महरूम हो जाओगे, जाहिल हो जाओगे। ये कानून इलाही है, इसको कोई नहीं तब्दील कर सकता। पता नहीं क्यों हमें स्कूलों में ये नहीं सिखाते, वो हमें ये सीख लेना चाहिए था। बहरहाल मैं जब ये अर्ज़ करता हूँ तो मेरा दिल बैठने लगता है, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आखिरी बात यह है कि जो इंसान अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करे, वो अपने अंदर यकीन रखे एक बात के ऊपर। आप सब जानते हैं मैं इबादतन इसको अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि इस तबर्रुक में मैं शामिल हो जाऊँ कि देखो भाई, हम लोगों की हिदायत खुतबा, उलमा, ज़ाकिरीन, कुतुब, इनके ऊपर भी मुतवक्किफ़ नहीं है कि ये नहीं हुए तो हमें हिदायत नहीं मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं। सब चैनल्स हैं, सब चैनल हैं। हादी खुदा है और खुदा का नबी खुदा का इमाम है, हादी कुरान करीम, तो वो यहदी है, बाकी सब चैनल्स हैं असल हिदायत में। तो आप किसी गांव देहात में बैठे हो, कहाँ पे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, तवस्सुल करो इमाम से, इमाम वक्त से तवस्सुल करो। क्यों हिदायत नहीं मिलेगी? खुदा शाहिद है लोगों ने जंगलों में बैठकर भी हिदायत मांगी है ना, तो उन्होंने वहाँ पर भी किसी को भेज दिया कि चलो हिदायत चाहिए ना तुम, लो हिदायत। तो आप कतअन मत घबराएं इस बात से कि हमारे पास कोई समझाने वाला नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है, ऐसी बात। आप लावारिस नहीं हो, आपका वारिस है। सिर्फ एक मज़लूमियत है उस वारिस की, वो पर्दे गायब में है, उस वारिस की मज़लूमियत की है। वो तो चाहते हैं कि आगे आए, हमें जो पीछे हटे। आपको अल्लाह ने सैयदुश्शोहदा की मोहब्बत नसीब की है, आपके दिलों से इमाम को इंतज़ार होगा, جس کے دل میں امام کی محبت نہیں ہے اس سے امام کو کہاں انتظار ہوگا؟ امام کو انتظار کس سے ہوگا؟ اس سے ہوگا جس کے دل میں ان کے جد امجد کی محبت آئی ہوئی ہے. آپ کے دلوں سے انتظار ہوگا. کیا نشانی ہے؟ اتنی دفعہ سنا چکا ہوں, سب یہاں بیٹھے میں امام حسین کے چاہنے والے. کیا نشانی ہے؟ دیکھو ابھی ان کے سامنے صرف ایک جملہ بول دوں نا, ایک یتیمہ ہے, ان کو سمجھ میں آنے لگتا ہے, احساس ہونے لگتا ہے. دلوں میں جو محبت ہوتی ہے وہ آنکھوں سے فوراً ظاہر ہونے لگتی ہے کہ نہیں, معاملہ کچھ اور ہے. یہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے, بہت بڑی نعمت دی. آپ کبھی ایسا دن گزرے نا جب آپ کسی مجلس میں نہ گئے ہوں, تو میں آپ کو بھائی بن کے بالکل مشورہ دے رہا ہوں, رات کو کہیں تنہائی میں بیٹھ جاؤ, پانی کا گلاس ہاتھ میں لے کے رو لیا کرو. مجلس میں نہ بھی جا سکو, جاؤ ویسے تو, نہیں بھی جا سکو, اس دن کو ضائع نہ کرو غم حسین کے بغیر نہ گزرے. امام حسین کے غم میں رونا ہے, زندگی کا کام بنا ہے کہ یہ کرنا ہے. اور انسان کیوں نہ روئے؟ اللہ اکبر. عجیب عجیب روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب کی روایتیں اتنی عجیب ہیں کہ انسان کس کس کو بیان کرے, کہاں سے بیان کرے. اگر سید الشہداء کی اولاد طاہرہ نے جو مصائب بیان کیے ہیں, برداشت کیے ہیں, صرف انسان اسی کو بیان کرے. میں کل بھی عرض کیا تھا, عاشور کے لمحوں کو مصائب میں معمولاً بعد میں بیان نہیں کیا جاتا, تو بعض وقت رہ جاتے ہیں. لیکن اب ذرا صرف یہی سوچ لو کہ سید الشہداء کا خیمے میں آنا کیا تھا. مصائب کے لیے بہت ہے. علامہ مجلسی نے ایک مقتل لکھا تھا. علامہ مجلسی مقتل میں لکھنے کے بعد سوچنے لگے کہ اس پورے مقتل میں کون سا مرحلہ سید الشہداء کے مصائب کا سب سے بڑا مرحلہ تھا. تو تمام سوچتے سوچتے اس انتظار میں گویا کہ اہل بیت کی طرف سے کوئی ہدایت آئی, تو وہ سو گئے اور خواب میں بی بی تشریف لائیں. انہوں نے کہا وہ مرحلہ لکھو جب میرا بیٹا خیموں میں الوداع کر گیا. اللہ, ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے, ہم بھی پڑھتے ہیں شام غریبان کی مجلس میں, علماء کی تعصی میں پڑھتے ہیں. بہت عجیب روایت ہے, بہت عجیب روایت. روایت کہتی ہے کہ سید الشہداء جب اپنے زلجنہ پر جانے لگے تو بچی کہہ رہی تھی, اے زلجنہ میرے بابا کو لے کے بچا. سید الشہداء کی اس مظلومہ کے مصائب بہت ہیں. یا اللہ, مجھے بس یہی چاہیے ہوتا ہے کہ آپ دو چار آنسو بہا لیں, میں بھی شامل ہو جاؤں اس ثواب میں, آپ بھی اس ثواب میں کھڑے ہوں. آج مولا چوتھے امام, امام زین العابدین کی شہادت تھی. یہ امام کون امام ہے؟ یہ وہ امام ہے جس نے 30 سال گریہ کیا. ان کا گریہ کیا تھا؟ مجلس کا انتظار تھا؟ نہیں, مجلس کا انتظار نہیں تھا, بازار میں جاتے تھے پانی دیکھ کر روتے تھے, پانی دیکھ کے روتے تھے. اور وہ مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا جو بعض محرخین نے بیان کیا کہ اگر کبھی امام تشریف لا رہے ہوتے تھے تو لوگ جانور ذبح نہ کرتے تھے کہ خون دیکھ لیا علی ابن حسین نے, تو بہت گریہ کریں گے. آج مولا چوتھے امام کی شہادت تھی. ایسے مولا چوتھے امام عزیز, بڑا سخت ایک جملہ بس کیا عرض کروں, مجھے مصائب پڑھنا نہیں آتے, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا مولا چوتھے امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب امام حسین کی یتیمہ کو تماچے لگتے تھے. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, کسی غیرت مند سے. دیکھو ہم لوگ مولا ابو الفضل کے مصائب میں پڑھتے ہیں, مولا ابو الفضل کے مصائب میں کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بہت بڑا مرحلہ تھا جب شب عاشور سید الشہداء نے کہا کہ اس پست انسان عمر سعد سے ایک رات کی مہلت لے کر آؤ, تو مولا ابو الفضل کے لیے بڑا سخت معاملہ تھا, چونکہ شجاع کو جا کر کچھ مانگنا پڑ گیا تھا. اب تم سوچو امام چہارم کو بازاروں میں گزرنا ہے اور بہنے بیردا ہے, لہذا جب کسی نے مولا چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا کربلا کا معاملہ کیا تھا, کربلا میں مسائل میں سب سے سخت وقت کون تھا, جیسے منہال نے پوچھا تو فرمایا شام 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 بازار شام. آج وہ گریہ کرنے والا دنیا سے رخصت ہو گیا, لیکن عزیزو اہل بیت اطہار کے غم باقی ہیں, اہل بیت اطہار کے غم باقی ہیں. اس کربلا کی زمین نے نہ حسین کی یتیمہ کو بلایا ہے نہ علی اصغر کو بلایا ہے. عزیزو ایک آخری جملہ عرض کروں گا, بس میں مصائب کا یہی ایک جملہ بس عرض کروں. ایک بڑے عارف ہیں, بعض لوگ آپ میں سے یقیناً ایسے ہوں گے جو مصائب کے کسی جملے کو یاد کر لیتے ہوں گے اور کبھی اکیلے میں بیٹھ کر روتے ہوں گے, ان کے لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں, آخری جملہ اس سلسلے کی, یہاں مجالس کا بھی آخری ہے. ایک آیت اللہ تھے, آیت اللہ جعفر مجتہدی, بہت بڑے عارف تھے, سید الشہداء کے عجیب عاشق تھے, بہت عجیب عاشق. آیت اللہ جعفر مجتہدی کربلا کے بارے میں ایک جملہ کہتے تھے. آیت اللہ بہجت علی اللہ مقامہ شریف کے ایک شاگرد نے ایک کتاب کے اندر آیت اللہ جعفر مجتہدی کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے, میں نے آپ کو مصائب سے روک کر یہ جملہ عرض کیا, بس جملے کو سن لینا. جعفر مجتہدی نے کہا, آیت اللہ بہجت کے شاگرد نے اپنی کتاب میں لکھا, اس لیے بتا رہا ہوں کہ سمجھ لو مستند ہے, انہوں نے یہ کہا جعفر مجتہدی نے, انہوں نے کہا کربلا میں حرم کے کمروں میں ایک کمرہ ہے جہاں ابھی تک وہ لوریاں سنائی دے رہی ہیں جو مادر علی اصغر نے دی ہیں. کہا ایک کمرہ ہے, عرفا اس کمرے میں نہیں جاتے ہیں, اس میں مادر علی اصغر کی لوریوں کی آواز ابھی تک آ رہی ہے. اس کربلا میں نہ علی اصغر کو بلایا ہے نہ امام حسین کو بلایا ہے, ایک ایک چیز باقی ہے. اب تم سوچو تم نے 1400 سال کے بعد یہ سنا نا, امام وقت ہر روز وہ لوریاں سن رہے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. خدایا اس مختصر عبادت کے صدقے میں ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما, ان کے راستے پہ چلنے کی سعادت نصیب فرما, ہمارے بیماروں کو حق بیماری کربلا شفاء عاجل و کامل نصیب فرما, ہمارے ان لوگوں کو جو جیلوں کے اندر ہیں بے گناہی کے عالم میں امام موسیٰ کاظم باب الحوائج کے صدقے میں آزادی اور رہائی نصیب فرما, ہمارے تمام مرحومین اور ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بحق عزائے حسین مغفرت فرما. خداوندہ تجھے واسطہ سید و سردار کا, تجھے واسطہ اہل بیت کی مظلومیت کا, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک و عسرت